بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشداء علی الکفار و حما و بینہم. کہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے، محمد کو ماننے والے کفار پر شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، یہ مسئلہ اس کے برعکس ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارا اپنا مسئلہ ہے کہ آپس میں جو ہے وہ اختلافات کی نوعیت شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جس موضوع پر میں نے مختصر بات کرنی، ان دو موضوعات پر تو میں نے انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں تفصیلی بات کروں گا، اور اس دوسرے موضوع پر ابھی میں اتحاد و وحدت کے حوالے سے میں بھی آ رہا ہوں. لیکن ایک مختصر سی نشاندہی کرنے کے لیے کہ ایک اور مسئلہ جس سے ملت تشیع دو چار ہے، وہ صحیح معنوں میں منظم انداز میں دینی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیونکہ گھروں میں عام طور پہ قطعاً ازدواجی مسائل کے حوالے سے نہ والدین کی جانب سے کوئی رہنمائی ملتی ہے، نہ کتابوں کی طرف عموماً ہمارے نوجوانوں کی رغبت ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ہر گھر میں میاں بیوی کے مسائل ہو رہے ہیں. اور میاں بیوی کے مسائل کی وجہ سے سب سے زیادہ اولاد متاثر ہو رہی ہے. اور جب یہ ان دونوں کے درمیان مسائل ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے پورا گھر متاثر ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ طلاق کا مسئلہ ہے کہ اس موضوع پر بھی کیونکہ صحیح معنوں میں مفصل انداز میں لوگوں کو رہنمائی حاصل نہیں ہے، لہذا اس مسئلے نے بھی بہت زیادہ گھروں کو متاثر کیا ہوا ہے. اور وہ جو آخر زمانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ طلاقوں کی کثرت ہوگی، وہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کے اسباب و عوامل ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کہ واقعی میں کبھی کبھار یہ جملہ کہتا ہوں کہ شادی کے ایک مہینے کے بعد یا چھ مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد
اس طرح کثرت سے طلاق ہونے لگی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نکاح دائمی نہیں بلکہ جو ہے وہ نکاح عارضی پڑھا جا رہا تھا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھرانے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے. اور اس میں میں سب سے پہلے والدین کو قصوروار قرار دوں گا, اور والدین کے ساتھ ساتھ میں ایک رائے عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا, کوئی تنقید نہیں, کہ آپ مومنین اس بات کی پابندی کریں کہ جس عالم دین کو نکاح کے صیغے پڑھوانے کے لیے آپ بلائیں ان سے آپ گزارش کریں, التماس کریں, اور انہیں آپ پابند کریں کہ وہ 10 سے 15 منٹ کی تقریر ضرور کریں میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے اور اولاد کی تربیت کے حوالے سے. یہ آپ مومنین اپنے اوپر واجب کر لیں, کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غذا ہمارے جسم کو نہیں لگ رہی ہوتی, لہٰذا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں اپنے طور پہ تو ہر طرح کی احتیاط کر رہا ہوں لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے صحت حاصل نہیں ہو رہی. اب یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ بتائے گا کہ آپ کے جسم میں فلاں وائرس ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی غذا سے جو ہے وہ خون نہیں بن رہا ہے اور آپ کی صحت نہیں ہو رہی. لہذا آپ جب بھی علماء کرام کو نکاح کے لیے آپ بلائیں تو انہیں اس بات کا پابند کریں کہ آپ کم سے کم 10 سے 15 منٹ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں, خاص طور پہ دلہا دلہن کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ زور دیں تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اب جب ہماری شادی ہو گئی ہے تو اب ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, تاکہ ان کی توجہ اس طرف مبذول ہو سکے. یہ تیسرا مسئلہ ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. بہرحال انشاءاللہ تعالی اس مسئلے پر میں جب تھوڑی گفتگو کروں گا, آج کے اہم مسئلے پر گفتگو کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کل, تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں دائرہ جو ہے وہ وسیع ہے. تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کا دائرہ وسیع ہے. صرف ایک اور مثال دے کر میں اہم ترین مسئلہ جو آپس کے اتحاد و وحدت ہے اور آپس کے جو اختلافات ہیں اس طرف آنا چاہتا ہوں. ایک اور مسئلہ اسی تعلیم و تربیت کے فقدان کی وجہ سے جن مسائل سے ہمارے گھرانے دوچار ہیں, ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہے اس پورے عرصے میں ایران سے آنے کے بعد کہیں پہ بھی رہا, ایک مسئلہ مومنین کی جانب سے مسلسل آتا رہا اور اب بھی آ رہے ہیں, مسئلے وراثت کے حوالے سے کہ مرحوم کے کو 10 سے 15 سال ہو چکے انتقال کیے ہوئے, وراثت تقسیم نہیں ہوئی, ترکہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. مرحوم کے زمانے میں کتنے اولاد تھی ان کا انتقال ہو چکا, بیوی کا بھی انتقال ہو چکا, اب ان کے بچے ہیں اور اب جو ہے وہ وراثت کی تقسیم میں اختلافات ہو رہے ہیں. جن گھروں میں یہ مسائل ہیں ان کی تعداد کوئی کم نہیں ہے, لیکن جن گھروں میں بھی خاندان میں یہ مسائل ہیں آپ جا کر دیکھیں وہ پریشان ہیں, بہت زیادہ پریشان ہے. باقاعدہ سگے رشتے دار اور خونی رشتے داروں میں تھنی ہوئی ہے اور آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور کوئی ایک یا دو فرد مل کر پوری وراثت پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں, اور جو دوسرے ورثہ ہیں ان کو وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے. لہذا کیا یہ ملت کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا ملت اس سے متاثر نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا شرعی وظیفہ نہیں ہے, خاص طور پہ علماء کا اور خود مومنین کا, کہ وہ ان مسائل سے آگاہی حاصل کرے تاکہ واجب پر عمل ہو اور حرام کو ترک کیا جائے اور شریعت کے اوپر عمل ہو. ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ شیعہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت سے وابستگی کی بنا پر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. تو کیا مکتب اہل بیت اور مذہب اہل بیت میں کیا شرعی مسائل نہیں ہیں؟ فقہی مسائل کی پابندی نہیں ہے، جبکہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم الاعراب، حلال اور حرام کے فقہی مسائل کو سیکھو وگرنہ تم جاہل اور گنوار رہو گے. یعنی ایک مہذب انسان بننے کے لیے، ایک تعلیم یافتہ انسان کہلوانے کے لیے سب سے پہلا جو علم ضروری ہے وہ حلال و حرام کا ہے، فقہی اور شرعی مسائل ہے. لہذا ان مسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنے ہی محرمات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، حرام کاموں میں، اور کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو واجب کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ہم ان کو ترک کیے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا آپ سوچئے کہ میں ایک فرد ہوں یا پورا گھرانہ ہو، اگر واجب کو ترک کرے اور محرمات کو بجا لائے، اللہ کے حقوق کو بھی پامال کرے اور لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کرے، آپ بتائیے کہ اس کے شیعہ ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نسبت دی جا رہی ہے، یہ بے معنی کی نسبت ہے. صرف نام کی نسبت جو ہے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اصل اس نسبت میں کردار ہے ایمان کا. ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم مومن ہوں گے، اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایمان اور مومن کا تذکرہ ہے وہاں لفظ عمل ساتھ ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. عصر کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لے کر آئے اور دل و جان سے اسلام کو قبول کرنے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ انہوں نے پھر نیک اعمال کو بجا لانا شروع کر دیا، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اب وہ عمل کی زندگی میں بھی انہوں نے قدم رکھا ہے، ان کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. لہذا آئیے، آپ کہیں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں کہ موضوع جو ہے وہ کچھ اور ہے اور گفتگو جو کچھ اور ہو رہی ہے، جبکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی وہ مسائل ہیں کہ جن سے ملت کے گھرانے متاثر ہو رہے ہیں. واجبات کو ترک کیا جا رہا ہے اور فعل حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اسی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے گویا کہ واقعاً جو ہے وہ ملت تشیع مسائل کا شکار ہو چکی ہے. ایک مسئلہ نہیں ہے، مختلف مسائل ہیں. میں اس تمہیدی گفتگو کے بعد اصل مسئلے کی طرف آنے کے لیے ان اہم مسائل پر میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہنا ہے اس کی میں شہ سرخی کے طور پر جو ہے وہ کچھ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات عرض کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ان معصومین علیہ السلام کی روایات پیش کرنے سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان روایات کو میں کیوں پیش کر رہا ہوں. ان روایات کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرامت بخشی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت بخشی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو جسمانی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی بہترین بناوٹ اور ساخت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسی طرح اب ہم جب معصومین علیہ السلام کی روایات کی طرف آتے ہیں تو ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمنو عزو من کبریت الاحمر، کہ مؤمن یاقوت سرخ سے زیادہ قیمتی ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یاقوت سرخ معاشرے میں انقہ ہے، تو لہذا مؤمن کی جو قدر و قیمت اور عزت ہے وہ یاقوت سرخ سے بھی زیادہ ہے. اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مؤمن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ عظمت رکھتی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، ایمان و اسلام اور بنی نوع بشر کی ہدایت کا محور و مرکز ہے. لیکن صرف اینٹوں کا بنا ہوا ایک گھر ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس کے گرد طواف کرو، اس کی طرف آؤ، کہ یہ گھر ہی تمہاری عملی وحدت کا مرکز ہے، اس مرکز پر آ کر اجتماع کرو، اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ اس مرکز پر آ کر جو ہے وہ تمہاری وحدت و اجتماع کا مظاہرہ ہو سکے. لیکن اسلام اور ایمان قبول کرنے کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور اس اسلام اور دین خدا کی راہ میں قربانیاں دینے کے اعتبار سے خانہ کعبہ کا کوئی کردار نہیں ہے. خانہ کعبہ بہرحال اینٹوں کا بنا ہوا ایک گھر ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس گھر کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ ہم جسم و بدن کے اعتبار سے، روحانیت اور معنویت کے اعتبار سے اس گھر کو اپنی وحدت کا محور و مرکز قرار دیں، یہاں آ کر اکٹھے ہوں، تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے اس بات کا اعلان ہو کہ یہ ہماری وحدت و اتحاد کا محور و مرکز ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ہم جتنے بھی آتے ہیں ہمارا ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، ہم سب کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، وقت کا امام بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے. لیکن دین مبین اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت، اس پر عمل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس حوالے سے خانہ کعبہ کا کوئی کردار نہیں ہے. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہ جو اہم ترین کام ہے یہ اللہ کے انبیاء نے، انبیاء کے وارثوں یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کے بعد ان کے اصحاب، شاگردوں اور عام مومنین نے اس اہم ترین کام کو انجام دیا ہے. ترتیب کے ساتھ انبیاء، ائمہ، ان کے اصحاب اور شاگرد اور عام مومنین کے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور اس کی نشر و اشاعت کی، اللہ کے دین کو پھیلایا، اس پر عمل کیا اور اس کو باہر کے حملوں سے اور اندر کے حملوں سے بچایا، اور اللہ کے اس دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں، ہر طرح کی، جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، سب کچھ قربان کیا. لہذا اس اعتبار سے امام علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مؤمن کی عظمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اسی طرح انہی امام یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ فوض الی المؤمن کل شیء، اللہ تعالی نے مومن کو اس کے ایمان اختیار کرنے کی بدولت تمام امور سپرد کر دیے ہیں. مومن کے اندر جو ایمان کی قوت و طاقت ہے، اس بنا پر وہ بہت سی قوت اور طاقتوں کا مالک ہے، اس کی تقدیر اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور حمایت و تائید اس کے شامل حال ہے. لہذا آپ دیکھ لیجئے اہل ایمان کے کمالات, زندہ معجزہ جو ہے وہ امام خمینی مرحوم کے انقلاب کی شکل و صورت میں ہمارے سامنے ہے کہ اس کی برکتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے مومن کو بہت ہی قوتوں, طاقتوں, رحمتوں اور نعمتوں سے اور اپنی مدد و نصرت اور تائید و حمایت سے نوازا ہے. الا ذلت نفسہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کو اپنے نفس کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دی. خدا کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ مومن اپنے آپ کو, کسی بھی معاشرے کا مومن ہو, وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے, رسوا کرے اور مومن کی توہین و تذلیل ہو. لہذا دیکھیے کہ امام حسین سلام نے جو شعار بلند کیا, ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے دور ہے, یہ کیا صرف امام حسین علیہ السلام کا شعار ہے؟ نہیں, یہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی یہی شعار ہے. عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, پہلے امام سے لے کر آخری امام تک, امام حسن علیہ السلام نے بھی جو قیام فرمایا, ان کے قیام کا بھی جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ذلت ہم سے دور ہے. امیر شام کی طرف سے مسلط کی گئی کسی بھی چیز کو ہم قبول نہیں کریں گے اپنے بابا کی طرح, مولا امیر المومنین کی مانند. ان افراد کی طرف ہاتھ بڑھانا کسی بھی عنوان سے, یہ ذلت قبول کرنے کے مترادف ہے. اسی طرح جب معاملہ آیا ہے دین کا, اسلام کا اور ہدایت کا, تو حضور اکرم کا وہ شعار کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو, دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو, پھر بھی میں اللہ کے دین کی تبلیغ و نشر و اشاعت سے اور لوگوں کی ہدایت سے میں دستبردار ہونے والا نہیں ہوں. اے چچا جان, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا یہ پہلا اور آخری جواب ہے, اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں آئے گی. اور ایسا ہی ہوا, مصائب کو برداشت کیا صبر و استقامت کے ساتھ, گھٹنے نہیں ٹیکے, یہاں تک کہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑ گئی. لیکن جو ہے وہ کفار و مشرکین و منافقین اور منحرفین کے سامنے معصوم اول سے لے کر آخری امام تک, یعنی معاشرہ مردہ ہو گیا, معاشرے نے اپنی بے غیرتی اور بے حسی کی حد کر دی. کیا کہ جناب سیدہ علیہ السلام کو گھر سے نکلنا پڑا ہے. اس کے باوجود معاشرے میں زندگی نہیں آئی, کربلا کا واقعہ رونما ہوا. یہاں تک کہ انسانی معاشرے میں پہلی مرتبہ غیبت کا مسئلہ پیش آیا. لیکن خدا کو اپنے بندوں کا کیسا خیال ہے کہ ایک دم سے غیبت کبریٰ شروع نہیں کی, پہلے غیبت صغرا پھر غیبت کبریٰ. لہذا آپ یہ دیکھیے کہ مسائل پہ مسائل کا اضافہ ہوتا رہا, لیکن جو ہادیان برحق ہے انہوں نے پرچم حق و حقیقت کو, پرچم ہدایت کو سرنگو نہیں ہونے دیا. ہر طرح کی قربانیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا, اور آج بھی ملت تشیع اس سرزمین پر بسنے والی دوسری تمام ملتوں کی طرح قربانیاں دے رہی ہیں. لیکن اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان قربانیوں کا نتیجہ تمہیں ملے گا, لیکن پوری ملت اس بات کی منتظر ہے کہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہمیں کب ملے گا. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث روایت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مومن کا یہ مقام و مرتبہ ہے, مومن کی یہ عظمت ہے, مومن کی یہ عزت ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, جو ہمیں کنارے پر لگانے والے ہیں وہ اپنی سیاستوں میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ بہت کامیابی کے ساتھ ہمارے زوال کا سبب بن رہے ہیں، ہمیں کنارے پر لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، پاکستان کی نمبر ون شخصیت سے لے کر نیچے تک کوئی بھی دروازہ ہمارے لیے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی آواز ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ملت تشیع پاکستان میں بسنے والی تمام ملتوں کے درمیان کس حیثیت میں ہے وہ ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ تشکیل پاکستان میں اور استحکام پاکستان میں ملت تشیع کا کیا کردار رہا ہے، اور اب بھی یہ ملت مظلوم کیا کردار ادا کر رہی ہے دنیا پر واضح ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس مقام و مرتبے پر کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ اس کا جواب، مختصر سا جواب دینے کے لیے تبصرہ کیے بغیر میں آپ مومنین کے اذہان کو متوجہ کرنا چاہوں گا سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ تعالی سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں ان افراد سے مخاطب ہے کہ جو مصیبتوں کا شکار ہے، جو مسائل کا شکار ہے، جو امتحانات اور آزمائشوں کا شکار ہے، جو مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں مگر کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر پا رہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے. وما اصابکم من مصیبت، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. اس میں اللہ کو دوش نہ دینا، تمہارا اپنا قصور ہے. تم پہلے خود اپنے اندر کے عیب تلاش کرو، مجھ سے کون کون سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، کون کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، میرے اندر کون سی خرابیاں ہیں، میرے اندر کون کون سی کمی پائی جاتی ہے. میں نے خدا کی جانب سے ملنے والی کن کن نعمتوں کو ٹھکرایا ہوا ہے، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے یا اللہ مجھ سے ناراض ہے، یہ گریبان میں جھانک کر سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہوگا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم یہ مت کہو کہ نہ جانے کن ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے. یہ کفریہ جملہ ہے، اس ایک جملے میں دو کفر پائے جاتے ہیں. پہلا کفر یہ کہ نہ جانے کن ناکردہ گناہوں کی سزا، تو ناکردہ گناہ، اس سے ہم اپنی عصمت کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. دوسرا کفر اس جملے میں یہ ہے جو عام طور پہ بولا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ ناکردہ گناہوں کی سزا، یعنی جو گناہ ہم نے نہیں کیے ان کی سزا مل رہی ہے، یعنی خدا ظالم ہے، یہ دوسرا کفر ہے. تو گویا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو سزا بھی تمہیں مل رہی ہے اس سزا کا انتخاب تم نے خود کیا ہے. انسان آنکھیں بند کر کے چلے گا تو ٹھوکر لگے گی، بے احتیاطی سے اگر لقمہ چبائے گا تو زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی، خون نکلے گا، نوالا نجس ہوگا. اب یہ ایک مسئلہ ہے جس کو آپ کو حل کرنا ہوگا کہ یہ نوالا جو ہے وہ پھینکنا ہے یا نگلنا ہے یا اگلنا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تم جس مسئلے سے بھی دوچار ہوتے ہو، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. آیت کا اختتام کتنا جو ہے وہ لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ تو تھوڑے گناہوں کی سزا دیتا ہے تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے، تمہیں بیدار کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لو. اب میں آج آنا چاہتا ہوں سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کی جانب. اس میں بھی ہمارے اس موضوع سے متعلق کچھ نصیحت آمیز مطالب موجود ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 61. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا. اس اللہ نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی زمین پر تمہیں بسانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالی نے اس زمین سے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی زمین پر ہمیں آباد کرنا چاہتا ہے. انسانی آبادی کے لیے بہت سے وسائل کی ضرورت ہے، تو کیا اللہ تعالی وسائل دیے بغیر کیا ہمیں بسائے گا؟ یقیناً نہیں. تو انسان اور انسانوں کی حیات اور زندگی کے لیے سب سے پہلی ضرورت آکسیجن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کی. اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر تمہیں بسائے گا، تو بسانے کے لوازمات بھی ہمیں عطا فرمائے ہیں، آکسیجن بھی موجود ہے. پھر کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ زندگی کے لیے، حیات کے لیے پانی ضروری ہے. پاک و پاکیزہ، صاف و شفاف پانی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، سمندر کی صورت میں، دریا کی شکل و صورت میں، چشمے، نہر، بارش اور کنویں کے پانی کی شکل و صورت میں. پانی ہی پانی ہے، خدا کی جانب سے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری اپنی نااہلیوں کی وجہ سے پانی، گیس، بجلی کے یہ مسائل ہوتے ہوں تو ہو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، آکسیجن ہوا، پانی ہوا، پھر ہمیں غذاؤں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی نے زمین میں یہ صلاحیت رکھی کہ اس زمین سے ہمیں سبزیاں بھی ملتی ہیں، گندم، جو، چاول، حبوبات، مختلف قسم کے بیج ہمیں ملتے ہیں، پھل فروٹ بھی ملتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر تیل، گیس اور مختلف قسم کے ذخائر اور معدنیات سے بھرپور انسانوں کے لیے دولت بھی رکھی ہے. یہ قیمتی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور مادی زندگی کو گزارنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے یہ نعمتیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، وہاں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانوی اور روحانی نعمتوں سے بھی نوازا، وہ ہے نعمت اسلام. اس نعمت اسلام سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد میں کیا، صراط الذین انعمت علیہم. یہ نعمت اسلام کتنی اہم ہے؟ اصول کافی جلد نمبر 8. دیکھیں، اگر پہلی مجلس ہوتی نا، صرف ایک ہی مجلس ہوتی، تو میں کب کا سمیٹ چکا ہوتا. لیکن کیونکہ اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو آج کے دن کے علاوہ 3 دن اور بھی ہیں، اس لیے میں پھیلا رہا ہوں اس موضوع کو. السلام علیکم. اصول کافی جلد نمبر 8 کہ اللہ تعالی نے جہاں ہمیں مادی نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں مانوی نعمتوں سے بھی نوازا ہے. اس مانوی نعمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ حدیث، اصول کافی جلد نمبر 8. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی
امام بلند سے بلند صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
لبيك يا حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو دنیا کی زندگی میں مندرجہ ذیل تین نعمتیں مل جائیں, وہ انسان یقین کر لے, مطمئن ہو جائے کہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں. پہلی نعمت ہے صحت و تندرستی, دوسری نعمت ہے معاشرے میں امن و امان کہ ہر انسان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ ہو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور تیسری بڑی نعمت جو دنیا کی تمام نعمتوں کا خلاصہ ہے, وہ ہے روز مرہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وسائل. کہ ایک انسان کو صبح سے لے کر رات تک جو ضروریات پوری کرنی ہے اس کے لیے وسائل دستیاب ہو, امن و امان ہو معاشرے میں, اور انسان کی کو صحت و تندرستی میسر ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں یہ تین نعمتیں ملی ہوئی ہیں, جو بنیادی ترین انسانی زندگی کی سہولیات میں جن کا شمار ہوتا ہے, ایک انسان کے لیے, ایک انسانی معاشرے کے لیے, ایک انسانی زندگی کے لیے بنیادی ترین سہولتیں ہیں یہ تین نعمتیں. حضور اکرم فرما رہے ہیں جسے یہ تین نعمتیں مل گئیں اسے ساری نعمتیں مل گئیں. جسے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں وہ کتنا بڑا غنی ہوگا, کتنا بے نیاز ہوگا, یعنی گویا کہ پھر وہ احساس محرومی کا شکار نہ ہو کہ پروردگار یہ نعمت نہیں ملی, دعائیں مانگ رہا ہے, منتیں مانگ رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر جسے چوتھی نعمت مل جائے اسے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئیں, دنیا اور آخرت کی. وہ کیا ہے چوتھی نعمت؟ دین اسلام. یہ ہے اسلام کی اہمیت. لہذا اللہ تعالی نے زمین سے خلق کرنے کے بعد زمین پر بسانے کے لیے مادی نعمتوں سے بھی نوازا ہے, لیکن انسان کو انحراف سے بچانے کے لیے, گمراہی سے بچانے کے لیے, معنوی ہلاکت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے کو بھی رکھا دین مبین اسلام کی شکل و صورت میں. تو اب آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ دے دیا, پھر انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے, میں اسی طرح توجہ کا طالب رہوں گا آپ سے, کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کرنے کے بعد انسان کے وجود میں مختلف قسم کی قوتیں, طاقتیں, صلاحیتیں رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت عقل سے بھی نوازا. لہذا اس کی بدولت, اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جو دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ انسان عقل کی بدولت اپنے تمام امور کو حل کرے. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ عقل ہے یہ بنا ہے عقال سے, عقل لفظ بنا ہے عقال سے. عقال کیا چیز ہے؟ عقال اس مضبوط رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کے اگلے دونوں گھٹنوں کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ فرار نہ کر جائے. تو اونٹ کو مہار کرنے کے لیے, اونٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو رسی اس کے دونوں گھٹنوں میں باندھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں عقال. اسی عقال سے بنا ہے عقل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس قوت اور طاقت کا نام ہے جو انسانی جسم و بدن اور انسانی عقل و شعور کے تصرفات میں توازن پیدا کرے, انسان غیر متوازن نہ ہو جائے, انسان کی زندگی میں جھول نہ آئے اور وہ عدم توازن کا شکار نہ ہو. کہ جب بھی انسان آپے سے باہر ہونے لگتا ہے غصے کے مارے, کہا جاتا ہے ہوش سے کام لو, کہ جو انسان بھی ہوش اور عقل و شعور سے کام لے گا وہ غصے میں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا. کہا گیا انتقام لو مگر ہوش و حواس کے ساتھ. لہذا جو ہوش اور حواس سے کام لیتے ہیں وہ نسیریت کا شکار نہیں ہوتے ہیں. جو ذہنی طور پر توازن جن کا بگڑ جاتا ہے ان فضائل کو اور مقام و مرتبے کو وہ برداشت نہیں کر پاتے تو وہ نسیریت کی طرف چلے جاتے ہیں. یا جو گناہوں کے مقابلے میں اپنا توازن برقرار نہیں کر پاتے, صبر اور برداشت نہیں کر پاتے, وہ گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور شیطان کی گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالی نے ساری نعمتیں دیں, ساری رحمتیں دیں, ہر طرح کی قوت, طاقت اور صلاحیتیں دے کر اللہ تعالی نے اس انسان کو پیدا کیا ہے. اور پھر جب یہ انسان مومن بنا تو جو میں نے احادیث و روایات معصومین علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کی, آپ ایک مرتبہ ان کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ اللہ نے انسان کو کرامت بخشی. مومن کی عزت جو ہے وہ یاقوت سرخ سے زیادہ ہے, مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ عظمت رکھتی ہے. اللہ تعالی نے ہر چیز مومن کے سپرد کر دی ہے, اس کے اختیار میں دے دی, لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ مومن اپنے آپ کو معاشرے میں ذلیل کرے, رسوا کرے اور اپنے آپ کو کمزور بنائے کہ جہاں جائے اس کی توہین ہو, جہاں جائے اس کے حقوق پامال ہو اور اسے کمزور اور غلام بنا دیا جائے. اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکرم نفسک کل دنیہ, اپنی شخصیت کو تکریم بخشو. اے مومن اپنی کرامت, اپنی عزت, اپنی عظمت اور اپنی قدر و منزلت کو پہچانو, اس کا خیال رکھو, خود کو ہر پست کام اور ہر پست مقام سے برتر اور بالا قرار دو. یہ مومن سے جو ہے وہ امام مخاطب ہے. اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خود کو اتنا کمزور نہ بناؤ کہ جو دیکھے تمہاری تحقیر کرے اور تمہاری تذلیل کرے. اسی طرح یہ آخری روایت عرض کر رہا ہوں اور پھر میں اپنی آخری منزل کی طرف آؤں گا. ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں کہ ان اعظم الناس قدرن, قدر کے اعتبار سے, عظمت کے اعتبار سے, عزت و شرافت کے اعتبار سے عظیم ترین انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے پوری دنیا رکھ دی جائے مگر وہ اپنی عزت اور سربلندی کا سودا نہ کرے. یعنی عظیم ترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی قدر ہو. عظیم ترین انسان کبھی بھی معاشرے میں دب کر زندگی نہیں گزارتا ہے. کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اللہ تعالی نے ہرگز مومنوں پر کافروں کو مسلط ہونے کے لیے راستہ فراہم نہیں کیا. اللہ کی جو تدبیر ہے, اللہ کی جو حکمت ہے اور اللہ کی جو روش اور طریقہ کار ہے انبیاء کو بھیجنے کے حوالے سے, آئمہ علیہ السلام کو بھیجنے کے حوالے سے, صحیفوں کو نازل کرنے کے اعتبار سے اور حق کی راہ میں جہاد اور قیام اور شہادتوں کو رکھنے کے حوالے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے حوالے سے، اپنے دفاع کا حق رکھنے کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سر بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ مسائل آتے کہاں سے ہیں؟ یہ مسائل ہمارے اپنی کمی کی وجہ سے آتے ہیں۔ یقیناً ہمارے اپنے اندر کوئی کمی ہے کہ جس کمی نے ہمیں کمزور کر دیا ہے اور دشمن کو مضبوط کر دیا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ گیا ہے۔ وگرنہ اہل ایمان پر کافر یا جو منحرف ہوتے ہیں ان کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان اگر دب رہے ہیں، اگر وہ مسائل کا شکار ہیں، اگر وہ مسائل کا شکار ہیں اور حل کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل ان کے اپنے اندر کی پیداوار ہے۔ یہ مسائل باہر سے نہیں آ رہے، یہ مسائل اندر کی پیداوار ہے۔ آئیے قرآن مجید کی بس ایک اس سلسلے کی آخری آیت میں پڑھتا ہوں اور ہم پھر مصائب کی طرف آتے ہیں، جو وحدت و اتحاد کے حوالے سے جو موضوع تھا انشاءاللہ تعالی اس کی تکمیل کل کریں گے، جو بہت ہی اپنے اندر تلخیاں بھی لیے ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت کے بارے میں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ یہ مومنوں کے بارے میں، وعلیکم السلام، یہ مومنوں کے بارے میں جو ہے وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اس میں دیکھیں، اللہ کا کلام ہے، فصیح و بلیغ ہے اور ہر خشک و تر ہے۔ وہ ہر خشک و تر کب نظر آئے گا؟ ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا جب تک کہ ہم لفظ کو ادھیڑیں گے نہیں، اس کے اندر کی پرتوں کو نہیں کھولیں گے، اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، الفاظ کا تجزیہ و تحلیل نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ خشک و تر نظر نہیں آئے گا، بس لفظ اور اس کا ترجمہ ہمیں نظر آئے گا۔ سب سے پہلا جو مطلب ہے وہ یہ کہ وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ یہ عین، سین، سواد، میم، جس سے عصمت بھی بنا ہے، عصمت میں ہے مضبوطی، کہ کسی بھی طرح کا گناہ اور گمراہی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ معصوم یعنی مضبوط، محکم، مستحکم۔ لہذا واعتصموا، مضبوطی کے ساتھ۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ مضبوطی کیسے ہوگی؟ اگر یہ مضبوطی کا ترجمہ عصمت سے نہ بنا ہوتا تو ہم سمجھ لیتے کہ ہاتھ کی مضبوطی مراد ہے۔ جسم و بدن کی مادی قوت و طاقت کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مضبوطی سے تھام لو، نہیں، یہاں جسم و بدن کی قوت اور طاقت اور مضبوطی مراد نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بھینچ لو اللہ کی رسی۔ کیونکہ اگر رسی واقعاً وہ والی رسی ہوتی جو ہمارے گھروں میں کپڑے پھیلانے کے لیے ٹنگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہاتھوں کی قوت اور طاقت مراد ہوتی۔ یہاں لفظ عصمت استعمال کیا ہے، تو یہ والی مضبوطی کہاں سے آئے گی؟ لفظ جمیعاً میں اس کا راز پوشیدہ ہے کہ جب پوری کی پوری ملت مل کر اللہ کے دین کو اپنا محور و مرکز بنائے گی، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کا جینا مرنا اللہ کا دین اور اللہ کی رسی یعنی اللہ کا دین ہوگا۔ وہ سوچیں گے تو اللہ کے دین کے بارے میں، بولیں گے تو اللہ کے دین کے بارے میں، سنیں گے تو اللہ کے دین کے بارے میں، اس کے علاوہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بولیں گے تو اللہ کے دین کے بارے میں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا ہی اللہ کا دین ہوگا. لہذا جب دین سے اس حد تک گہری وابستگی ہوگی کہ تم سب کے سب مل کر, یعنی اگر تم مل کر اللہ کی رسی کو نہیں تھامو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی نہیں آئے گی. ملت کے اندر قوت اور طاقت نہیں آئے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. غور کیا جائے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے, سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اندر مضبوطی لانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت سے مراد شاید قوم اور ملت کی وحدت و طاقت, مضبوطی اور استحکام مراد ہے, اور اس کے لیے محور و مرکز ہے اللہ کی رسی یعنی اللہ کا دین. لیکن یہ مضبوطی اور استحکام اور قوت و طاقت آئے گی وحدت و اتحاد سے. لہذا فرمایا ولا تفرقوا, دیکھو فرقوں میں, گروہوں میں, تنظیموں میں مت بٹ جانا, نظریات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا مت ہو جانا, تقلید کی بنیاد پر مجتہد کو بیس بنا کر, ولی فقی کو بیس بنا کر آپس میں تفرق اور انتشار کا شکار نہ ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں انتشار اور تفرقے سے بچانا چاہتا ہے. کسی بھی طرح کا انتشار ہو, کسی بھی طرح کا اختلاف ہو, اختلاف و انتشار تو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اختلاف و انتشار کی طرف تو آنا ہی نہیں, چاہے وہ اختلاف و انتشار ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں ہو, میاں بیوی کے درمیان میں ہو, خاندان کا اختلاف ہو, علماء کا اختلاف ہو, قائدین کا اختلاف ہو, انجمنوں کے درمیان اختلاف ہو, پڑوسیوں کے درمیان, نمازیوں کے درمیان, عزاداروں کے درمیان, اہل ایمان کا وظیفہ یہ ہے فرمان الہی کے تحت کہ وہ ہر طرح کے اختلاف و انتشار, جس سے ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد بنتی ہو, ایسے اختلاف و انتشار سے کہ جو پھیلتا ہے, جو قابو میں نہیں آ رہا, مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس تفرق اور انتشار و اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ یہ انتشار تمہیں کمزور کر رہا ہے, تمہاری مضبوطی اور استحکام کو ختم کر رہا ہے, تمہیں عزت کے بجائے ذلت کی طرف لے کر جا رہا ہے, تمہیں غالب بننے کے بجائے تمہیں مغلوب بنا رہا ہے. لہذا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی مصیبت آ رہی ہے, کسی بھی مسئلے کا شکار ہو, ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں یہ مسئلہ کہیں اندر کی پیداوار تو نہیں ہے. لہذا یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہم جو کمزور ہو رہے ہیں, ہمیں جو کنارے پر لگایا جا رہا ہے, ہماری جو شنوائی نہیں ہو رہی ہے, ہمیں ذلیل و حقیر و کمزور سمجھا جا رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی قومی وحدت و اتحاد کو کھو چکے ہیں. آپ دیکھیں راولپنڈی کی سازش کا مسئلہ ہوا, کس بہترین طریقے سے پورے پاکستان بھر میں جزئی بہت معمولی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے قوم کا اور ملت کا. ایک فرد کی بھی جان جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری ہے, لیکن آپ دیکھیں مجموعی طور پہ یہ کیا ہوا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ, وہاں سے لے کر سب کے سب, تمام علماء, روحانیت, تنظیمیں, علماء, قائدین, سب کے سب ایک ہو گئے. سب کا شعار ایک ہی ہو گیا, سب کی منزل ایک ہی ہوئی, سب کا مقصد و ہدف ایک ہی ہوا, سب کے سب کی توجہ جو ہے وہ ایک ہی نتیجے کو حاصل کرنے میں لگ گئی. کسی تنظیم کا پروگرام نہیں تھا, کسی شخصیت کا پروگرام نہیں تھا, کسی انجمن کا پروگرام نہیں تھا, یہ خالصتاً جو ہے وہ ملت کی بقا اور اپنے ایمان و عقیدے کے دفاع اور تحفظ آزاداری کا مسئلہ تھا. لہذا یہ کامیابی بتا رہی ہے کہ جب مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے تو ہم اس نقطے کی طرف آتے ہیں, اس اہم ترین اور بنیادی ترین نقطے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں کامیابی ملتی ہے. میڈیا بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے, انتظامیہ بھی ہمارا ساتھ دیتی ہے, اور دشمن بھی راہ فرار اختیار کرتا ہے. تو اسی قدر مشترک یعنی تحفظ آزاداری, تحفظ ملت, دفاع ملت اور دفاع تشیع ہی کو ہم 12 مہینوں کے لیے اور زندگی بھر کے لیے اپنا واحد ایک نکاتی فارمولا اور منشور کیوں نہیں قرار دیتے کہ اس میں ہماری عزت بھی ہے, ہماری بقا بھی ہے, ہمارا غلبہ بھی اسی میں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھول گئے ہو, شاید لفظ انسان نسیان سے بنا ہے تو اس کا کچھ اثر آ رہا ہے, نام کے اثر ہوتا ہے, بھول گئے ہو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, تم پر ایک اللہ کی نعمت نازل ہوئی تھی, ذرا اسے تو یاد کرو. نہیں, تمہیں یاد نہیں آئے گی, تم اکثر بھول جاتے ہو اللہ کی نعمتوں کو, غفلت کا شکار ہو جاتے ہو. میں یاد دلاتا ہوں کہ وہ عظیم ترین نعمت جو میں نے تم پر نازل کی تھی وہ کیا ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اس تھے کو آپ ہٹا دیں اور اس نعمت اسلام کو آپ لے کر آ جائیں. آپ دیکھ لیں آج بھی جب ہم اسلام اور ایمان کے نام پر جب جمع ہوتے ہیں تو ہماری محبتیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں وہ پلٹ کر آ جاتی ہیں, لیکن جب خلوص ایمان اور عقیدہ وہ ایک نکاتی فارمولہ سے جب ہم ہٹتے ہیں تو پھر تتر بتر ہو جاتے ہیں. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کی. یہ جو تمہارے دلوں میں الفت آئی ہے یہ دشمنی نکلنے کے بعد آئی ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے, ایک سینہ ہے ایک دل ہے. تو یا تو اس میں ایمان آئے گا یا منافقت آئے گی, یا محبت و الفت آئے گی یا دشمنی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دشمنی تھی, میں نے نکال دی, پھر تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی. اب تم ایک دوسرے سے الفت کرنے لگے ہو, وگرنہ اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ کی اس نعمت اسلام کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تو اللہ تعالی نے تمام اہل اسلام کو, تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. تو بھائی بننے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دلوں میں الفت پیدا ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر سے رشتہ اخوت اور جذبہ اخوت اور احساس اخوت کو ختم کر دیتے ہیں, جذبہ اخوت اور احساس اخوت اور رشتہ اخوت و برادری کو ختم کر دیتے ہیں, تو یہ ختم نہیں کرتے, گویا کہ الفت رخصت ہو جاتی ہے اور دشمنی اندر آ جاتی ہے. اب ہم آپس میں اختلاف کرنے لگتے ہیں, اب آپس میں لڑنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے, اپنا نام پیدا کرنے کے لیے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, بہت عبرت والا جملہ ہے, تم آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے, تم آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا, یہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں اس آگ میں جلنے سے بچایا ہے. یہاں آگ سے مراد کیا ہے؟ وہی دشمنی ہے. تو یہ دشمنی جو ہے اصل میں آگ ہے جو ہمیں جلا رہی ہے اور ہم جل رہے ہیں, لیکن اس دشمنی کی آگ کو جو اللہ کی نعمت پانی بن کر بجھاتی ہے وہ ہے اسلام. اس اسلام نے پانی کا چھڑکاؤ کیا, وہ آگ بجھ گئی اور ہمارے اندر اخوت کی ٹھنڈک پیدا ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون اخوة. بس یہ جو ہے آج کی اس مجلس کا عین ہے کہ انما المؤمنون اخوة, کہ تمام کے تمام مومن آپس میں صرف بھائی ہیں. صرف اور صرف مومنین کے درمیان ایک رشتہ ہے اور وہ ہے رشتہ اخوت, بھائی ہیں. اب آپ دیکھیے جو سگے بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں, لیکن وہ تو مادی لحاظ سے بھائی ہیں. دیکھیں وہ مادیت والے بھائی ہیں, یہ رشتہ تو اللہ تعالی نے بنایا ہے. لہذا یہ جو مومنوں کے درمیان بھائی والا رشتہ ہے, یہ روحانی مانوی اور نورانی رشتہ ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے روحانی بھائی ہیں, مانوی بھائی ہیں, نورانی بھائی ہیں. ہمارے درمیان جو برادری کا رشتہ ہے اس کے اندر روحانیت, مانویت اور نورانیت پائی جاتی ہے. یہ رشتہ اس وقت قائم رہے گا کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے خالص ہوں گے. اگر خلوص نکل گیا تو پھر اس کے اندر روحانیت اور مانویت اور نورانیت نہیں رہے گی, لہذا روح برادری ختم ہو جائے گی. تو بس مومن کرام, یہی پیغام دینے کے لیے اور اسی مرکز پر جمع کرنے کے لیے سب سے پہلے رسول اکرم کی رحلت کے بعد جو آواز بلند کی ملت کو بیدار کرنے کے لیے, ملت کو اکٹھا کرنے کے لیے, ملت کو زندہ کرنے کے لیے, سب سے پہلی ہستی جس نے اس راہ میں قیام کیا وہ جناب سیدہ ہیں. اللہم صل علی محمد وعلى محمد علیہ الصلاۃ والسلام. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے ادھر. لیکن یہ جو راہ حق و حقیقت ہے, نہج البلاغہ میں حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں, ولا تستوحشوا فی طریق الہدى لقلۃ اہلہ. مختصر سا کلام ہے اور مختصر سا ترجمہ کہ حق کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے گھبرانا نہیں. یعنی ایک جملہ ہے لیکن کتنے مطالب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہ دیکھو حق کے راستے پر تمہیں کثرت نہیں ملے گی, یہاں تمہیں بھیڑ نہیں ملے گی, حق کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے, لہذا اس کمی کو دیکھ کر گھبرانا نہیں. جب امام معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے, اسی لیے جو ہے وہ امام فرما رہے ہیں. اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, اس سلسلے میں ہماری بہترین رہنمائی کرے گا کہ نہج من بلاغت الامام صادق علیہ السلام نامی کتاب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی رحلت سے لے کر اب تک ہمارے چاہنے والے ہماری خاطر ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں. انہیں قتل کیا گیا, انہیں جلایا گیا, ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا, انہیں دربدر کیا گیا, انہیں زندانوں میں ڈالا گیا, ان پر تشدد کیا گیا, ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے, ان کی زبانیں گدھی سے کھینچی گئی, امام فرماتے ہیں مگر انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بڑھ کر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے بڑھ کر ہمارے چاہنے والوں نے قربانیاں دی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے صرف ایک دفعہ قربانی دی اور ہمارے چاہنے والے اس سے لے کر اب تک قربانیاں دے رہے ہیں. آخری جملہ اس روایت کا یہ ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صبح اور شام رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمارے چاہنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان پر رحم فرما. لہٰذا یہ دعائیں ہی ہیں، چاہے وہ جناب سیدہ علیہ السلام کی دعائیں ہوں یا ہر امام کی دعائیں ہوں، یہ وہ دعائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم باقی ہیں اور ہمیں ختم کرنے والے، آئمہ کو ختم کرنے والے، عزاداری کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، مگر یہ حسین اور مگر یہ حسینیت اور حسینی ہیں جو دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ حسینیت اتنا عظیم اور وسیع مفہوم رکھتی ہے کہ اس حسینیت میں اس اہل اسلام بھی آتے ہیں، اہل کتاب بھی آتے ہیں، اور وہ بھی آتے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں مگر حسین کے منکر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے انسانیت کا درس دیا، حسین نے عظمت کا درس دیا. آئیے، جب سب قربانیاں ہو چکی اور اب سلسلہ ہے اسیران کربلا کا، تو بس میں چہلم کے مسائل سے جوڑنا چاہوں گا کہ جب اسیروں کا قافلہ شام میں آیا ہے اور شام میں کیا کچھ نہیں ہوا، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جملہ امام سجاد علیہ السلام کا، یہ خون کے آنسو رلاتا ہے آئمہ علیہ السلام کو کہ مت پوچھو شام کے مسائل، کہ الشام الشام الشام. امام فرماتے ہیں کہ جب ہم شام کی حدود میں داخل ہوئے ہیں تو ڈھول اور تاشے بجا کر ہمارا استقبال کیا گیا اور لوگ ناچ ناچ کر رقص کر کے ہمارا استقبال کر رہے تھے، اور صبحوں سے شام تک اس طرح ڈھول بجاتے رہے اور رقص کرتے رہے، یہاں تک کہ تلواروں اور نیزوں کے لیے ہوئے لوگوں نے ارد گرد ہمارا حلقہ کیا، ہمیں گھیر لیا، اور ہمارے اندر خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تلوار اور نیزے جو ہے وہ لے کر آتے تھے ہمارے قریب، کوئی ہمارے جسموں میں چبھوتا تھا. اور بعض اوقات اسی شام میں اسی موقع پر سرے امام حسین علیہ السلام اور سرے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو خصوصاً، خاص طور پہ ان دو سروں کے ساتھ یہ توہین کرتے تھے کہ کبھی ان سروں کو زمین پر مارتے تھے اور کبھی گھوڑوں کو پیروں پر مارتے. امام فرماتے ہیں کہ بہرحال اسی طرح کشا ہمیں بازار شام سے گزارا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ بازار شام میں اہل کتاب کی اکثریت تھی، تو کہا کہ اے اہل کتاب، یہ جو ہم انہیں رسیوں سے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں نا، ان کو یہ اسی قابل ہیں، ان کی اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے. اے اہل کتاب، تم بھی مل کر ان پر حملہ کرو کہ یہ وہ ہے کہ جن کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو جنگ بدر احد و خیبر و خندق میں قتل کیا تھا. امام فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ بازار شام کے جو اہل کتاب تھے انہوں نے ہم پر حملہ کیا، کوئی لکڑیوں سے حملہ آور ہوا، کسی نے پتھر پھینکا اور کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے مٹی اٹھائی اور ہماری طرف. بس اس عالم میں ہم دربار شام میں جب داخل ہوئے ہیں یزید ملعون شراب کے نشے میں اور شطرنج کی بساط بچھائی بھی تھی، فرماتے ہیں مقاتل میں لکھا ہے کہ جب بھی شطرنج کی ایک چال چلتا تھا تو تین گلاس شربت پیتا تھا، شراب پیتا تھا، اور جو شراب گلاس میں بچ جاتی تھی یہ ملعون جس سونے کے تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا اس میں اڈیلتا تھا, یہ کہتا تھا کہ حسین یہ وہی شراب ہے جسے تیرے نانا نے حرام کیا, اور تیرا سر اس سونے کے تشت میں رکھا ہوا ہے جس سونے کو تیرے نانا نے حرام کیا تھا. بہرحال اس عالم میں واقعہ یہ ہے کہ جو تقریباً تمام ہی مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک سفیر روم بیٹھا ہوا تھا, اس نے پوچھا کہ اے یزید یہ کون شخص ہے جس پر تجھے غلبہ ملا ہے؟ تو کہنے لگا تجھے نام سے کیا واسطہ؟ کہا کہ جب میں اپنے ملک میں جاؤں گا تو اپنے بادشاہ اور اپنی رعایا کو بتاؤں گا. تو جب یزید نے حسب و نسب امام حسین علیہ السلام بیان کرنا شروع کیا تو آخر میں جب سفیر روم ہے, اہل کتاب ہے, عیسائی ہے, اس نے نام رسول اللہ سنا تو حیرت کے مارے, غصے کے مارے کہتا ہے یزید تیرے اوپر تف ہے اور تیرے اس دین پر تف ہے. ارے میرا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہے, کتنی ہی نسلیں گزر گئیں مگر آج بھی عیسائیوں کا یہ عالم ہے کہ جب میں راستہ چلتا ہوں تو میرے راستے کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں, مگر یہ تو تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. ارے صرف ایک فاصلے سے تیرے نبی کا بیٹا ہے اور تو نے نبی کے نو بیٹے کو قتل کیا, اور اسے قتل کرنے کے بعد اس پر اکتفا نہیں کیا, خاندان نبی کو تو اسیر و قیدی کر کے اس عالم میں لے کر. مقاتل بتاتے ہیں کہ یزید کو بہت غصہ آیا, اس نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو, اس لیے کہ ابھی تو یہاں دربار میں مسلمانوں کے سامنے ذلت ہو رہی ہے. ارے جب یہ ایک عیسائی سرزمین میں مملکت میں جائے گا تو وہاں عیسائیوں کے درمیان ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا. یہ کہہ کر اس کے قتل کرنے کا جو حکم دیا تو ایک مرتبہ اس نے سر امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, بوسے دینے لگا اور یزید سے کہتا ہے کہ کل رات جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر مجھے مل گئی, میں خواب نہیں سمجھ پایا تھا اس لیے کہ کل رات خواب میں مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ کو میں نے دیکھا تھا جو مجھے جنت کی بشارت دے رہے تھے. ارے میں سمجھ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو مسلمان نہیں, محمد پر ایمان نہیں رکھتا, یہ محمد کس طرح مجھے جنت کی بشارت دے رہے. ارے خواب کا راز مجھے اب پتہ چلا, سر امام حسین علیہ السلام کو بوسہ دیتے ہوئے کلمہ شہادتین پڑھا اور وہی پر ہی راہی جنت ہوا. بہرحال بہت سے واقعات ہوئے دربار یزید ملعون میں. اب امام سجاد علیہ السلام کو بلا کر یزید نے کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. جناب زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دو مطالبات ہیں, پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی آزاداری کریں گے. بڑی شان و شوکت کے ساتھ قاتل غاصب اور یزید کے دربار میں مجلس ہوئی, ماتم داری ہوئی ایک ہفتے تک. اے آزاداری کو روکنے والو, اے آزاداری کے ختم کرنے کا خواب دیکھنے والو, جس یزید اور قاتل ملعون کے دربار میں جناب زینب علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام نے شام والوں کے ساتھ مل کر ایک ہفتے تک آزاداری کی ہو, اس آزاداری کو تم کس طرح محدود کر پاؤ گے جو یزید کے دربار میں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. آزاداری کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تین مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ یہ کہ شہداء اور خصوصاً بابا کا سر ہمیں دیا جائے, کہ بہت دن ہو گئے بابا کے سر کی زیارت نہیں. وہی سر کے جس کی زیارت سے ہماری بہن سکینہ روتے روتے بابا کے پاس چلی گئی. دوسرا مطالبہ یہ کہ جو تبرکات لوٹے گئے وہ ہمیں واپس کیے جائیں, اس لیے کہ ان تبرکات میں گلو بند حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور ان کا پیغام بھی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے تو انہیں بی بی اور معصوم بچوں کو کسی امانت دار شخص کے ذریعے مدینہ بھجوا دیا جائے۔ یزید کہتے ہیں کہ نہیں، دو مطالبات کے ساتھ ساتھ تیسرا مطالبہ بھی پورا کرتے ہیں، اور آپ کو قتل نہیں کرنا، آپ ہی کی ہمراہی میں یہ قافلہ جائے گا۔